ایک چیز کو بیان کیا جائے, اس کی محبت کو بیان کیا جائے اور اس کو ضروری قرار دیا جائے تو فوراً یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو اس کی ضد ہے وہ غلط ہے. تو جناب لقمان نے شرک کو بیان کیا کہ شرک سے بچنا, اور شرک کی جو ضد ہے وہ توحید ہے. گویا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ شرک سے تو بچنا مگر توحید کو اپنانا, کیونکہ کسی بھی چیز کی ضد جو ہے وہ سمجھ میں فوراً آ جاتی ہے. تو گویا کہ آپ نے توحید کا درس دیا اور شرک سے اجتناب کا درس دیا, شرک سے بچنے کا درس دیا. اللہ تعالی کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرنا, یہ شرک کا بڑا عام اور سادہ مفہوم ہے, یہ سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر اس کی دوسری کوئی تعریف بیان کی جائے گی عالمانہ کتاب سے انداز سے تو عام ذہنوں میں وہ بیٹھے گی نہیں. آسان سا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں, اللہ کی صفات میں اور اللہ کی ذات میں کسی مخلوق کو یا کسی اور کو اس کا شریک کرنا یہ شرک ہے. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. عبادت صرف نماز روزہ حج زکات یہ نہیں ہے, بلکہ عبادت انسان کا ہر وہ عمل جس سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے. بقول امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا کہ انسان کا ہر وہ عمل جس سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے یہ عبادت ہے. پھر اس کی شکلیں مختلف ہیں. نماز بذات خود ایک عبادت ہے, اور نماز کے اندر صرف شکلیں ہیں نماز کی اور عبادت کی. رکوع ہے, سجدہ ہے, اللہ کی تسبیح ہے, اس کی تحمید ہے, اس کی کبریائی ہے, اس سے مانگنا ہے, اس کی عبادت کا وعدہ کرنا ہے, صرف اس سے مدد مانگنے کا وعدہ کرنا ہے, یہ سب عبادت میں شامل ہے. تو اگر ہم صرف نماز ہی کو لے لیں تو اس سے ہمارے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا, اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا, اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا, اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا, اللہ کے سوا کسی اور کو فریادیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں اور بیماریاں اور دوسری حاجات سننے یا دور کرنے کے قابل اور اس کے قادر سمجھنا, اللہ کے سوا اور اللہ کے سوا کسی اور کو اپنی مشکلوں میں پکارنا, یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اسی طرح اللہ کے گھر کا طواف یہ فرض ہے اور یہ سنت ہے. ایک وقت میں فرض ہوتا ہے اور اگر دوبارہ کیا جائے تو سنت اور نفل کے مقام کو پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی قبر کا یا کسی پتھر کا یا کسی پہاڑ کا یا کسی مبارک جگہ کا طواف کرے گا, پھیرے لگائے گا, تو یہ شرک اکبر ہے, بڑا شرک ہے جو کہ کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کی جائے اور اس بات کو دل میں بٹھایا جائے کہ کوئی اور شخص بھی, وہ زندہ ہو یا مرا ہوا ہو, بزرگ ہو, شہید ہو, ولی ہو, پیغمبر ہو, رسول ہو, نبی ہو, اس بات کو اگر سمجھا جائے, دل میں بٹھایا جائے کہ وہ نفع نقصان دے سکتا ہے, ہماری دعاؤں کو وہ سنتا ہے, ان کو قبول کرتا ہے, ہماری بیماریاں دور کرتا ہے, ہماری حاجات پوری کرتا ہے, مشکلوں کے وقت وہ پہنچتا ہے, ہماری فریاد گیری کرتا ہے, ہماری مشکلوں کو حل کرتا ہے, اولاد دیتا ہے, بیٹے دیتا ہے, بیٹیاں دیتا ہے, تو یہ شرک اکبر ہے اور یہ کفر کے قریب تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. یہ عمل, ان تمام چیزوں کا تعلق عقیدے سے. اس پہ ہم نے محنت کرنی ہوگی کہ ہمارے گھر والوں اور ہماری اولاد میں سے کسی شخص کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ وہ اپنی مشکل کے وقت یہ کہے کہ یا علی مشکل کشا, یہ شرک ہے. مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے, ہر جگہ موجود صرف اللہ ہے. مخلوق میں سے کوئی شخص اس قابل نہیں ہے اور اس کو اللہ نے یہ طاقت نہیں بخشی کہ وہ بیک وقت ایک سے زائد جگہوں پہ موجود ہو. زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے تو مرنے کے بعد کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح مخلوق میں سے کوئی ہستی اس چیز کے قادر نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے، رزق دے، عزت دے، ذلیل کرے، اولاد دے یا دوسری چیزیں دے، یہ تمام اختیارات کس کے پاس ہیں؟ جی اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس ہے. اور نماز میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں لوگ پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم جو ہے یہ ہم اپنے ذہنوں میں اور اپنے گھر والوں کے ذہنوں میں بٹھائیں، تو ہم اس آیت میں سورہ فاتحہ کا ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا، اس میں ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کریں گے اور تیرے سوا کسی اور سے مدد بھی نہیں چاہیں گے. تو ہم نے عقیدے پہ سب سے پہلے محنت کرنی ہوگی کہ ہمارے گھر والوں میں سے کسی شخص کے دل اور ذہن میں کہیں شرک تو نہیں ہے، اور یہ شرک وہ بیماری ہے اور وہ ظلم ہے اور وہ گناہ ہے اور وہ جرم ہے. سورہ نساء میں دو مقامات کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی شرک کے علاوہ جو باقی گناہ ہیں ان کو تو معاف کرتا ہے اور کرے گا، لیکن شرک وہ گناہ ہے جس کی مغفرت نہیں، شرک ناقابل معافی جرم ہے. تو عقیدے کی اصلاح یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے. اسلامی تربیت وہ اولاد کی ہو یا گھر والوں کی ہو، اس کا پہلا دروازہ کیا ہے؟ وہ ہے عقیدے کی اصلاح، اللہ سے ہر بات کے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین. اور یہ بارے میں ہم آگے چل کے ایک حدیث پڑھیں گے جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کی ہے. عبداللہ ابن عباس چھوٹی عمر کے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبت سے یا غلام کہہ کر پکارتے تھے، یعنی اے بچے. وہ نصیحت اس کا تعلق عقائد سے بھی ہے اور اس کا تعلق اعمال سے بھی ہے، اس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے. اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب عجیب چیزیں اور بڑی عجیب عجیب باتیں بیان کی ہیں. توحید اور شرک اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہوگا کہ اللہ نے نہ صرف اس امت کو بلکہ جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کو بھی ایک ہی حکم دیا تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، یہی توحید خالص ہے. اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک کرو گے تو مارے جاؤ گے، شرک کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. اس طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی کہ ہمارے گھر والوں اور ہماری اولاد میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کے عقیدے میں، دل میں شرک شامل ہو. توحید خالص کے ساتھ ساتھ ہمیں جس دوسری اہم چیز کی طرف توجہ دینی ہوگی وہ ہے سنت. اور سنت طریقے کو کہتے ہیں، کس کا طریقہ؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اسے مجھ سے، اپنے آپ سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، تمام دنیا سے زیادہ محبت جب تک مجھ سے نہیں ہوگی اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی جب یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے آپ سے بھی محبت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، دوسری مرتبہ فرمایا کہ مجھے فلاں چیز سے بھی محبت تھی، فرمایا ایمان کامل نہیں ہوا. تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ دوسری مرتبہ فرمایا کہ یا رسول اللہ اب تو مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ اور اس پوری دنیا سے زیادہ آپ سے محبت ہو گئی ہے. فرمایا کہ الان یا عمر، اب تم مومن بنے، اب مومن بنے ہو. تو اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر دنیا کی محبت غالب ہے، اولاد کی محبت غالب ہے، بیوی کی محبت غالب ہے، پیسوں کی محبت غالب ہے، تو آپ مومن نہیں ہیں. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرے. اللہ کے بعد کس کا حق ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کسی اور کا نمبر آئے گا. تو یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے، اور اس حدیث کو ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروانا چاہیے. اس حدیث کو زبانی یاد کر لو، دل پہ لکھ لو کہ میں اور تم، ہم سب بلکہ کوئی بھی شخص، اس وقت تک ہم لوگ مومن نہیں بن سکتے جب تک ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہ کریں. لیکن جب ہم سورہ نساء کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ بھی یہی فرما رہا ہے، اور اللہ تعالی اس بات کو عام انداز میں نہیں فرما رہا بلکہ اللہ تعالی قسم کھا کے فرماتا ہے. اللہ تعالی قسم کھا رہا ہے کہ فلا وربک، خطاب کس سے ہے؟ خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اے پیغمبر تیرے رب کی قسم، فلا وربک تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون یہ لوگ مومن نہیں بن سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک یہ اپنے ہر معاملے میں آپ کو اپنا ثالث اور آپ کو اپنا حکم اور آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا مان نہ لیں، جب تک یہ اپنے ہر معاملے میں آپ کی بات نہیں مانیں گے اس وقت تک خدا اللہ تعالی اپنی قسم کھا رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم کہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک ہر معاملے میں تیری نہ مانیں. تو گویا کہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ایمان میں حب رسول اور عظمت رسول نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہمارے ایک عرب دوست نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے علموا اولادکم محبت الرسول، اپنی اولاد کو رسول کی محبت سکھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. علموا اولادکم محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو محبت کیسے ہمارے دل میں پیدا ہوگی؟ جس چیز سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کا ذکر ہمیشہ کرتا ہے. اگر ہمیں واقعی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہم اس سے بیٹھتے ہر وقت انہی کا ذکر کریں گے، اور ان کی محبت یہ ہے کہ جس چیز کا انہوں نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرو، جس سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ. قرآن نے یہی کہا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جس چیز کا حکم اللہ کا رسول دے تمہیں، جس چیز کا حکم تمہیں اللہ کا رسول دے اس کو تم لے لو، وما نهاکم عنه فانتهوا جس کے وہ منع کرے اس سے باز آ جاؤ. تو وہ شخص مومن نہیں ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو، جس کے دل میں آپ کی محبت نہ ہو، آپ کی عظمت نہ ہو. جب آپ کی محبت آ جائے گی دل میں تو پھر کیا ہوگا؟ جس کسی سے محبت ہو جاتی ہے اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے آدمی، جس سے محبت ہو جائے اس کی ہر چیز بھلی معلوم ہوتی ہے. لیلا و مجنو کے قصے آپ نے بچپن سے سنے. لیلا کو لیلا اس لیے کہتے تھے کہ بہت کالی تھی، رات کو لیل کہتے ہیں اس لیے اس کو لیلا کہتے تھے. لیکن مجنو کی آنکھ سے اگر کوئی دیکھتا تو وہ اسے کالی نظر نہ آئی. ایک شخص نے عورت کی محبت میں اتنا کچھ لٹا دیا اور اپنے آپ کو اتنا گنوا دیا کہ رہتی دنیا تک اس کا قصہ لوگ بیان کرتے ہیں اور مشہور ہیں اور سنتے ہیں. تو اگر کوئی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دے گا تو کیا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں نہیں کرے گا؟ صحابہ کو گزرے ہوئے 1500 سال تقریباً ہو رہا ہے, لیکن صحابہ وہ تھے, انہوں نے کیا کیا؟ صرف اطاعت رسول اختیار کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اس کو اپنا لیا. ان کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ زمین پہ چلتے ہیں, فرش پہ چلتے ہیں, اللہ کے ہاں عرش پہ ان کا ذکر ہوتا ہے, رہتے اس زمین میں ہیں, اور ان کے نہلانے کے لیے جو پانی آتا ہے جنت سے آتا ہے. ان کا انتقال ہوتا ہے, 70,000 فرشتے جنازے میں شرکت کرتے ہیں, وہ زمین پہ رہتے ہیں اور فرشتے آ کر ان کو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ نے سلام کہا ہے. ازواج مطہرات میں سے دو ہیں, حضرت خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما. صحابہ کو اللہ نے یہ مقام کیوں دیا, کس وجہ سے دیا؟ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, آپ کی محبت, آپ کی عظمت کی وجہ سے دی. تو اگر آج ہم لوگ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع بن جائیں, آپ کے فرما بردار, آپ کے فرما بردار بن جائیں, آپ کی ہر سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں, آپ کے ہر حکم کو ماننے والے بن جائیں, تو اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند فرمائے. سزائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں, گردو سے قطار اندر قطار رکھے. صرف ایمان آپ پیدا کیجئے اور بدر کا ماحول بنائیے, دیکھیے اللہ فرشتے بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا. اللہ نہیں بدلا, اللہ کا دستور نہیں بدلا, انسانوں کے اعمال بگڑ گئے ہیں, اس لیے اللہ کی نصرت اور اللہ کی فتح جو ہے اور اللہ کا جو رحم و کرم ہے اور اس کی جو برکتیں ہیں ان کا نزول رک گیا ہے. تو جب محبت اور عظمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھے گی تو پھر دلوں میں آپ کی سنت کی عظمت بھی بیٹھے گی. آپ نے کھانا کس طرح کھایا, آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھتے تھے, آپ کس طرح سوتے تھے, آپ کس طرح چلتے تھے, آپ لین دین کس طرح کرتے تھے, آپ گفتگو کس طرح کرتے تھے, آپ معاملات کس طرح کرتے تھے, آپ گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے, آپ مسجد میں کس طرح رہتے تھے, آپ میدان جنگ میں کس طرح رہتے تھے, آپ نے بازار میں کیا کیا, آپ نے تاجروں کے ساتھ کیا سلوک کیا, آپ نے مجاہدوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, آپ یتیموں, غلاموں, بچوں اور بیواؤں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. غرض ہے کہ آپ کی پوری زندگی سر عمل ہمارے لیے آسان ہو جائے, کیونکہ ہمارے دل میں محبت پیدا ہو گئی, اور جس کی محبت پیدا ہو جائے اس کی ہر چیز اچھی لگتی. جب محبت اور عظمت رسول دل میں بیٹھے گی علیہ الصلاۃ والسلام تو کیا ہوگا, آپ کی ہر سنت سے, ہر طریقے سے, ہر عمل سے, ہر حکم سے محبت پیدا ہو جائے گی, اور پھر اس پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. مشکل کیوں ہے؟ مشکل اس لیے ہے کہ ہمارے دل میں ابھی تک محبت نہیں بیٹھی, آپ صرف زبانی محبت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نیم ہے بے دے, چار نقطے, چار شروط ہیں, اسے کہتے ہیں محبت. بس اس طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو کسی عورت سے محبت ہو گئی اور وہ اسے راستے میں آگے جاتے ہوئے پریشان کرتا تھا. اس عورت نے یہ چاہا کہ میں اس کی محبت کا امتحان لوں کہ واقعی اس کو مجھ سے حقیقی محبت ہے یا صرف زبانی جمع خرچ ہے. تو ایک دن اس نے اس سے گفتگو کی اور اس سے کہا کہ دیکھو پیچھے میری چھوٹی بہن آ رہی ہے جو مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. اس نے جب یہ بات سنی فوراً پیچھے پلٹا, جیسے ہی پیچھے پلٹا اس نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا اور کہا کہ بدبخت, دعوت کرتا ہے مجھ سے محبت کا لیکن جیسا ہی میں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے فوراً پیچھے دیکھنا شروع کر دیا. تو محبت صرف مین ہے بیٹے, اس کا نام محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو, جس سے محبت ہو اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو, یہ ہے حقیقی محبت. پر عربی کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں رسول سے محبت ہے اور تم اس کی مخالفت کرتے ہو, تو یہ کیسی محبت ہے؟ محب وہ ہوتا ہے, محب جو اپنے محبوب کی ہر بات کو اپنا لے, وہ دیکھے کہ اس کے محبوب نے کھانا کیسے کھایا, اس کا محبوب کپڑے کیسے پہنتا تھا, اس کا محبوب چلتا کیسے تھا, اس کا محبوب گھر میں کیسے اپنے دن اور رات گزارا کرتا تھا, اس کے محبوب کے بال کس طریقے کے تھے, اس کے محبوب کی شکل کیسی تھی, اس کے محبوب کو کون کون سی چیزیں اچھی لگتی تھیں, اس کے محبوب کو کون کون سی چیزیں سے نفرت تھی. اسے ہمیشہ یہ جستجو ہوگی کہ اس کی شکل, اس کے کپڑے, اس کا بناؤ سنگھار, اس کی چال, اس کا کردار اس شخص کی طرح ہو جائے جس سے اس کو محبت ہے. یہ ایک عام آدمی کا معاملہ ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عظیم ہے, ان کی عظمت اور محبت تو ایمان کی اور ایمان کے کمال کی نشانی ہے. تو اگر ہمارا عمل اور ہماری شکل صورت اور ہماری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے اور آپ کے حکموں اور آپ کی سنتوں اور آپ کے طریقوں کے خلاف ہے, تو گویا کہ ہمارے دل میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت بیٹھی نہیں ہے. اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس طریقے کے ذریعے ہم اپنے دل میں, اپنی زندگی میں اور اپنے گھر والوں کے دلوں میں اور ان کی زندگیوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت بٹھا سکتے ہیں. اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ہم ان کے سامنے آپ کی سیرت کو پڑھیں گے, ان کو بتائیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے, جب آپ کی سنت سے محبت پیدا ہوگی. میں نے عرض کیا شرک کے ضمن میں کہ شرک کو جب آپ نے سمجھ لیا تو توحید سمجھ میں آ گئی, اس لیے کہ شرک کی ضد توحید ہے, توحید کی شرک کیا ہے؟ ضد ہے. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوئی, آپ کی عظمت نے دل میں جگہ پکڑ لی, تو آپ کی سنت سے محبت ہو جائے گی. اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ جو طریقہ آپ سے ثابت ہو اور جو آپ کا طریقہ ہو اور جو آپ کا عمل ہو وہ تو ہے سنت, لیکن جو آپ سے ثابت نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ وہ ہمیں سمجھنا ہوگا, کیونکہ ہم ایک چیز سے اس کی ضد سمجھ لیتے ہیں, سمجھنا بھی چاہیے. تو جب ہم نے سنت کو سمجھا تو سنت کو سمجھنے کے ساتھ ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آ گئی کہ کوئی چیز ایسی ضرور ہوگی جو سنت کی ضد ہوگی. اس کا کیا ہوگا؟ اپوزٹ ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے بدعت. بدعت بے دال عین تے بدعت, اور بدعت کا لغوی مفہوم ہے کوئی نئی چیز. اس کا لغوی مفہوم ہے کوئی بھی نئی چیز. ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی وبسنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی, تم لوگوں کو چاہیے کہ میری سنتوں پہ عمل کرو اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنتوں پر عمل کرو. اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا صحیح حدیث میں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. اور متفق علیہ حدیث ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرماتے ہیں کہ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, ہر وہ کام جو ہم نے نہ کیا ہو دین میں, اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے دین کا کام جو ہم نے نہ کیا ہو تو وہ کام مردود ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. لیکن دوسری حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے, اس میں ارشاد فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا, احدث حدیث سے ہے کوئی نیا کام, ہر وہ نیا کام دین میں جو ہم سے ثابت نہ ہو فرمایا وہ کام مردود ہے. کی قید اس لیے لگائی کہ دنیاوی معاملات میں انسان کا ذہن ترقی کرتا ہے، انسان خود ترقی کرتا ہے، انسان ارتقائی مراحل طے کرتا ہے. کسی زمانے میں بجلی نہیں تھی، کسی میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ صدیوں میں نہیں تھی، آج یہ موجود ہے، یہ بدعت نہیں ہے.